بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبسند المتصل منا إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء رواه أبو داود والترمذي. یہ حدیث مسلسل بالاولیت بھی کہی جاتی ہے اور اسے حدیث رحمت بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ اس میں شروع سے اخیر تک رحمت ہی رحمت کا ذکر ہے. الراحمون، اس میں بھی رحمت کا ذکر ہے. یرحموہم، اس میں بھی رحمت کا ذکر ہے. الرحمن، اس میں بھی رحمت کا ذکر ہے. ارحموا، اس میں بھی رحمت کا ذکر ہے. یرحمکم، اس میں بھی رحمت کا ذکر ہے. اور مطلب حدیث کا یہ ہے کہ الراحمون، رحم کرنے والے لوگ، یرحمہم الرحمن، رحمان تعالی اپنی کامل رحمت ایسے ہی لوگوں پر نچھاور کرتے ہیں. ارحموا من فی الارض، تم زمین والوں پہ رحم کرو. یرحمکم من فی السماء، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. یہ حدیث رحمت ہے اور حدیث مسلسل بالاولیت. اور حدیث مسلسل بالاولیت یہ حدیث کی کتب کی جتنی انواع ہے ان میں سے ایک انواع، ایک نو سے تعلق رکھنے والی حدیث ہے جنہیں مسلسلات کہا جاتا ہے. اور مسلسلات کتب حدیث کی وہ نو ہے جس میں استاد اپنے شاگرد کے سامنے کسی مخصوص ہیئت یا کسی مخصوص وصف کے ساتھ حدیث کو بیان کرتا ہے. حدیث مسلسل بالاولیت میں جو وصف ہے وہ یہ ہے کہ حضرت سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ تعالی کے شاگرد نے حضرت سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ تعالی سے سب سے پہلے اس حدیث کو سنا، اور استاد کی محبت میں ان کے دل میں یہ داعیہ پیدا ہوا کہ میں نے چونکہ اپنے استاد سے سب سے پہلے یہ حدیث سنی ہے، اس لیے اب میں جب جب بھی کسی کو حدیث پڑھاؤں گا تو سب سے پہلے یہ حدیث سناؤں گا. تو ان سے حدیث سیکھنے والے طالب علم کے دل میں بھی یہ جذبہ پیدا ہوا کہ چونکہ میرے استاد نے سب سے پہلے اپنے استاد سے یہ حدیث سنی تھی اور انہوں نے مجھے بھی سب سے پہلے یہی حدیث سنائی، اس لیے میں بھی اپنے شاگردوں کو سب سے پہلے یہی حدیث سناؤں گا. اور ایسا ہوتے 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 سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ تعالی سے، جن مشائخ سے مجھے اس حدیث کی اجازت حاصل ہوئی ہے، ان تک یہ حدیث پہنچی. یعنی کیسا والہانہ تعلق ہوگا ایک شاگرد کو اپنے استاد سے، مسلسلات میں اکثر حدیثیں تو وہ ہیں کہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جس ہیئت یا جس طریقے سے حدیث حاصل کی، خود صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کے نتیجے میں اسی ہیئت اسی وصف کے ساتھ اس حدیث کو آگے بیان کیا. لیکن یہاں ایک شاگرد کا استاد سے کتنا تعلق ہے اس کا اندازہ ہوتا ہے، اس لیے کہ تسلسل بالاولیت جو ہے وہ سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ تعالی پر جا کر ختم ہو جاتا ہے. تو سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ تعالی سے یہ تسلسل شروع ہوتا ہے. تو سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ تعالی کے شاگرد کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہوا کہ میرے استاد محترم نے جو سب سے پہلی حدیث مجھے سنائی تھی تو میں ان کی اتباع کرتے ہوئے میں بھی ایسا ہی کروں گا، اور اس میں ایسی برکت پیدا ہوئی کہ یہ چلتے 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 اس وقت ہم 1439 میں پہنچ گئے ہیں، اور 1439 میں مدرسہ سراج العلوم میں انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے طلبہ کے سامنے وہ حضرات کوئی اور حدیث پڑھے اس سے پہلے اسی تسلسل کی برکات حاصل کرنے کے لیے حدیث مسلسل بالاولیت کو پڑھا گیا ہے. اللہ تعالی شانہ اس کی برکات ہمیں نصیب فرمائے. یہاں میں ہمیشہ ایک بات کہا کرتا ہوں کہ اب آپ حضرات کو یہ معلوم ہو گیا کہ مدارس کا یہ دستور ہے کہ استاد سب سے پہلے اپنے شاگردوں کو یہ حدیث سناتا ہے، حدیث کے طلبہ کو استاد سب سے پہلے یہ حدیث سناتا ہے. اور پوری دنیا میں یہ شور کیا جا رہا ہے کہ مدارس کے اندر دہشت گردی سکھائی جاتی ہے. تو مدارس کے اندر دہشت گردی اگر سکھائی جا رہی ہوتی تو سب سے پہلی حدیث بھی اس لائن کی ہوتی. لیکن سب سے پہلی حدیث جو حدیث پڑھنے والوں کے سامنے یعنی درجہ علمیت کی تکمیل کرنے والوں کے سامنے شوال میں پڑھ کر سنائی جاتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، یعنی انہیں گویا یہ سمجھایا جاتا ہے کہ اب تمہاری زندگی رحمت والی ہوگی، اس لیے کہ ہم رحمت والے نبی کے ماننے والے ہیں اور رحمت والے قرآن کو ہم نے پڑھا ہے اور رحمت والے نبی کی اب رحمت والی تعلیمات کو پورا سال پڑھیں گے اور یہاں سے فارغ ہونے کے بعد اس رحمت کو پوری دنیا میں عام کرنا ہے. تو یہ جو ہے سراسر غلط بات ہے. اسلامی تعلیمات رحمت والی ہیں اور مدارس میں اسلامی تعلیمات سکھائی جاتی ہیں، لہذا مدارس کے اندر رحمت ہی رحمت سکھائی جاتی ہے. اور جب تک یہ مدارس کا وجود رہے گا اس وقت تک اس دنیا میں رحمت رہے گی، جس دن مدارس ختم ہو جائیں گے دنیا میں رحمت باقی نہیں رہے گی. اسی لیے اللہ تعالی شانہ قیامت کو قائم فرما دیں گے. اللہ تعالی شانہ ان مدارس کی خوب حفاظت فرمائے اور مدارس میں جو رحمت کا پیغام پڑھایا جاتا ہے اسے پورے عالم میں عام فرمائے.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور أوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى أنه قال: باب قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس الأدل بالرومية، ويقال القسط مستر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال: حدثني أحمد بن إشكاب قال: حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
یہ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کی شہرِ آفاق کتاب صحیح البخاری کا آخری باب ہے اور صحیح البخاری کی آخری حدیث ہے. اللہ تعالی شانہ نے حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کو بھی اور آپ کی صحیح البخاری کو بھی ایک بہت اونچا مقام عطا فرمایا ہے, اور یہ مقام جو حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کو نصیب ہوا اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ علم کی محنت اور پھر اس علم پر عمل ہے. علم کے لیے بہت محنت کی حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے. 16 سال کی عمر تک اپنے وطن بخارا میں طلب علم میں مشغول رہے. 16 سال کی عمر میں اپنی والدہ اور اپنے بھائی بڑے بھائی احمد کے ساتھ حج کے لیے تشریف لے گئے. حج سے فراغت پر والدہ اور بڑے بھائی واپس بخارا لوٹ آئے اور حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی 16 سال کی عمر میں تنے تنہا مکہ مکرمہ میں مقیم ہو گئے, اور نیت صرف یہ تھی کہ بخارا اور بخارا کے گرد و نواح میں جو حضرات محدثین رہتے ہیں ان سے مجھے جو کچھ حاصل کرنا تھا وہ میں حاصل کر چکا ہوں, اب میری منزل آگے ہے, مجھے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے محدثین سے استفادہ کرنا چاہیے. چنانچہ مکہ مکرمہ کے جتنے محدثین تھے سب کے پاس گئے اور سب کے پاس جا کر حدیثیں حاصل کی. پھر مدینہ منورہ تشریف لے گئے, وہاں کے جتنے محدثین تھے ان سب سے حدیثیں حاصل کی. پھر بلاد اسلامیہ کے جتنے بھی اہم اہم شہر تھے جہاں بڑے بڑے محدثین رہتے تھے, کوفہ, بغداد, بصرہ, نیشاپور, ان سب جگہوں میں گئے, اور صرف ایک ایک مرتبہ نہیں کئی کئی مرتبہ. خود حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ مجھے خود کو معلوم نہیں ہے کہ میں بغداد اور بصرہ کتنی مرتبہ گیا, بار بار گئے, جہاں معلوم ہوا کہ کسی کے پاس کوئی حدیث ہے وہاں گئے اور حدیثیں حاصل کی. علامہ نووی رحمہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے جن اساتذہ سے حدیث حاصل کی ان کی تعداد 1080 ہے, 1080 اساتذہ کے پاس جا کر کے علم حدیث کو حاصل کیا. تو حصول علم میں اپنا سب کچھ کھپا دیا. آپ کے کاتب محمد ابن ابی حاتم رحمہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے خود حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے سنا کہ دوران سفر کبھی کبھی ایسا بھی ہوا کہ گھر سے خرچ پہنچنے میں تاخیر ہو گئی تو پتے اور پانی پر گزارا کیا. اس سے دو باتیں معلوم ہوئی, اس ایک بات سے دو باتیں معلوم ہوئی. پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ حصول علم کے لیے سب کچھ قربان کیا, اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ حصول علم کے دوران, طلب علم کے دوران عمل کا معیار اتنا اونچا تھا, پریکٹس کا لیول اتنا اونچا تھا کہ استغنا جیسی دولت آپ کو نصیب ہو چکی تھی, اور کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا, کسی کے سامنے اظہار کرنا کہ میں بھوکا ہوں, کھانے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے, یہ آپ کو روا نہیں تھا. تو حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کو جو شہرت ملی, حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کو جو مقبولیت ملی اپنے دور میں بھی اور بعد کے دور میں آج تک, اور انشاءاللہ قیامت تک یہ شہرت اور مقبولیت رہے گی امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کی, اس لیے کہ جو شہرت مقبولیت کے نتیجے میں ملتی ہے وہ قیامت تک رہتی ہے. ایک ہے شہرت اور ایک ہے مقبولیت. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص مقبول بھی ہوتا ہے اور اس مقبولیت کے نتیجے میں شہرت بھی ملتی ہے, اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ عند اللہ وہ شخص مقبول ہے لیکن کسی حکمت کی وجہ سے اللہ اسے شہرت نصیب نہیں کرتے. یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. آج کل ہماری غلطی یہ ہو جاتی ہے کہ ہم شہرت کو مقبولیت سمجھ بیٹھتے ہیں. میرے بیان میں بہت لوگ آتے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ میں مقبول ہوں. بہت لوگ مسافہ کے لیے لائن میں کھڑے ہو جاتے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ میں مقبول ہوں. میرا کسی شہر میں پروگرام ہوتا ہے تو فون آتے ہیں, ٹیکس آتے ہیں, ہمارے یہاں چائے کے لیے آؤ, ہمارے یہاں دعوت کے لیے آؤ, ہمارے لیے یہاں دعا کرنے کے لیے آؤ. تو ہو سکتا ہے کہ ایک شخص مقبول ہو مگر مشہور نہ ہو, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک شخص مشہور ہو اور مقبول نہ ہو. تو اللہ تعالی شانہ سے شہرت کا تعلیم نہیں ہونا چاہیے, مقبولیت کا تعلیم ہونا چاہیے. اگر مقبولیت ہے میرے بھائیوں, اور دنیا میں ایک شخص ہمیں جاننے والا نہیں, مقبولیت ہے عند اللہ, مقبولیت ہے, اور دنیا میں ہمیں ایک شخص نہیں پہچانتا کہ ہمارا مقام کیا ہے. اللہ کی نظر میں ہم ولی ہیں اور مقبول ہو گئے ہیں, لیکن دنیا میں ہمیں کوئی گھاس نہیں ڈالتا, کوئی بھاؤ نہیں پوچھتا. تو ایسا نہیں کہ بھئی دنیا میں فکر مت کرو, آخرت میں بہت کچھ ملے گا, نہیں. اس حالت میں بھی اس کے لیے دنیا جنت ہے. وہ اس کے دل کو جا کر کے پوچھئے کہ اس کو اس ذلت میں بھی کتنا مزہ آتا ہے. حضرت علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی کی گرفتاری ہوئی اور جیل میں بٹھا دیے گئے. کچھ لوگ ملنے کے لیے گئے اور افسوس کا اظہار کیا, تو انہوں نے کہا کہ افسوس کی کیا ضرورت, ہماری جنت تو ہمارے دل میں رہتی ہے. ہم جیل سے باہر ہوں تب بھی جنت میں ہے, اور جیل کے اندر ہے تب بھی جنت میں ہے, اس لیے کہ دل میں جنت ہے. یہ جو اللہ نے علم دیا ہے, یہ جو اللہ نے اخلاق حمیدہ دل کے دیے ہوئے ہیں, اور یہ جو اللہ کا تعلق نصیب ہے, یہ جنت تو دل میں ہے. جہاں کہیں لے جاؤ ہم جنت ہی میں رہیں گے, جنت کا مزہ محسوس کریں گے. تو مقبولیت الگ چیز ہے, شہرت الگ چیز ہے. ایک انسان مقبول بنتا ہے اللہ کی نظر میں اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے سے. اگر زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق ہے اور پھر شہرت ہے تو مبارک, اور شہرت نہیں ہے تب بھی مبارک. اور زندگی اگر اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں ہے اور پھر شہرت ملتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ آگے بہت بڑا وبال آنے والا ہو. یہ استدراج ہو سکتا ہے, استدراج ہو سکتا ہے اللہ کی طرف سے ڈھیل. تو حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کو مقبولیت حاصل تھی اور مقبولیت کے نتیجے میں شہرت ملی. تو یہ شہرت جو مقبولیت کے نتیجے میں ملتی ہے یہ قیامت تک رہتی ہے, جنت تک رہتی ہے. تو حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کی یہ جو شہرت ہے اور یہ جو مقبولیت ہے, اس کی وجہ طلب علم اور طلب علم پر عمل. میں آج جو ہے ترجمۃ الباب یا حدیث پر کوئی گفتگو کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا ہوں. میں سب سے پہلے خود اپنی ذات کو, اس لیے کہ میں بھی آپ جیسا ایک طالب علم ہوں, اور اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے کہ ये तालिब इल्मी जो है ये 55 साल की उम्र तक बाकी रही है, और मेरे जितने साथी उलमा यहां बैठे हुए हैं, चाहे वो तदरीस के मशगले में मशगूल हों या नहीं, कुछ लोग वो भी होते हैं कि तदरीस में मशगूल नहीं लेकिन किताबें खूब देखते रहते हैं, इस नीयत से देखते रहते हैं कि मैं कुछ जानूं कि मेरा अल्लाह मुझसे क्या चाहता है और मैं अमल करूं। ये तलब इल्म है, असल तलब इल्म ये है कि इंसान इसलिए पढ़े कि मुझे मालूम हो जाए कि मेरा अल्लाह मुझसे क्या चाहता है और फिर मैं उसके मुताबिक अपनी जिंदगी बनाऊं। असल तलब इल्म ये है मेरे भाइयों। तो यहां जितने मेरे साथी उलमा तशरीफ फरमा हैं और मेरे अजीज तलबा बैठे हुए हैं, और वो हजरात जो उलमा नहीं है, तालिब इल्म नहीं है, लेकिन अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक किताबें पढ़ते हैं, उलमा की मजलिसों में जाते हैं इस नीयत से कि हमें कुछ मालूम हो ताकि हम अमल करें, हमें अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करना चाहिए, बहुत शुक्र अदा करना चाहिए, और अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि हमारा जीना भी इसी पर रहे और हमारा मरना भी इसी पर हो। तो सबसे पहले मैं अपनी जात से मुखातिब हूं, इसलिए कि हम बोलने वाला भी नसीहतों का मोहताज है और सुनने वाले भी हम सब मोहताज हैं। बोलने वाला इसीलिए बोलता है, मेरे हजी फारूक साहिब रहमतुल्लाह अलैह से मैंने एक मर्तबा सुना कि हजरत ने फरमाया कि तुम्हें यह गलतफहमी कब से है कि मैं लोगों को खिताब करता हूं, मैं तो जब भी मिंबर पर बैठता हूं तो अपनी जात को खिताब करता हूं। ये अलग बात है कि जिमनन दूसरे लोग भी सुन लेते हैं, अपनी जात से खिताब करना चाहिए बोलने वालों को। तो मैं सबसे पहले अपनी जात से मुखातिब हूं, उसके बाद मेरे इन अजीज तलबा से मुखातिब हूं, और मेरी बातों में अगर कुछ भलाई इनको नजर आए तो वो ये समझे कि मैं इनके असातिज़ा की तरफ से विकालत करके इनको आखिरी तोहफा दे रहा हूं। कि सबसे अहम नसीहत यह है कि अल्लाह ताला शानहु ने हमें तालिब इल्म बनाया है तो हम तालिब इल्म रहे आखिरी सांस तक, आखिरी सांस तक। दुनिया हमें उलमा समझती रहे वो उनकी मर्जी है, लेकिन हमें उलमा नहीं बनना है, हमें तालिब इल्म रहना है, उलमा नहीं बनना, तालिब इल्म। और तालिब इल्म का माना समझा चुका हूं, तालिब इल्मी का माना यह है कि हर वक्त जिस सतर को भी हम पढ़ें तो इस नीयत से पढ़ें कि मैं ये जानना चाहता हूं कि इस सतर में मेरा अल्लाह मुझसे क्या चाह रहा है, मुझसे क्या तकादा हो रहा है अल्लाह का इस सतर में। चाहे हम तफसीर देखें, चाहे हम हदीस देखें, चाहे शुरुआत देखें, चाहे फिकह की किताबें देखें, चाहे सीरत की किताबें देखें, मेरा अल्लाह मुझसे क्या चाहता है, और फिर उस पर अमल करें, उस पर अमल करें। हजरत अबू दरदा रजी अल्लाह तआला अन्हु जदीरुल कद्र सहाबी, जब फरागत होती है जैसे रमजान मुबारक का चांद नजर आता है तो चारों तरफ खुशी है, बल्कि आखिरी दिन जोहर के वक्त से ही एक दूसरे को पूछना शुरू कर देते हैं कि कोई खबर आई, क्योंकि हमारे मुल्क में चांद नजर नहीं आता, दूसरे मुल्क से खबरें आती हैं तो कभी उन मुल्कों में हमारे यहां से पहले चांद नजर आ जाता है तो शुरू हो जाता है कि भाई चांद नजर आया, बल्कि 27वें दिन से गुफ्तगू शुरू हो जाती है कि क्या ख्याल है आपका 29 या 30। इस इंतजार में हम रहते हैं, और अल्लाह हमें माफ करे, अक्सरों के दिल की उमंग और तमन्ना यही होती है कि 29 को चांद नजर आ जाए, और अगर 30वां दिन हमें रमजान मुबारक का मिला तो 50% से ज्यादा मुसलमानों की कल्बी हालत यह होती है कि उन्हें गम महसूस होता है। जबकि खैरुल कुरून में हम जाते हैं, सहाबा के दौर में, ताबईन के दौर में, तबा ताबईन के दौर में, तो 29 को 99 नहीं 100% लोग अंदर दिल में ये खदशा महसूस करते थे कि कहीं आज चांद नजर ना आ जाए और रमजान मुबारक के एक दिन से हम महरूम न हो जाए, एक खौफ रहता था। और जब इत्तला मिलती थी कि कल रमजान है तो खुशियां उनके चेहरों से आया होती थी, खुशी की चमक दमक नजर आती थी। मैंने खुद मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह को देखा कि रमजान का 29 हो या 30 हो, لیکن غروب ہوتے ہی آدھ گھنٹے پون گھنٹے تک ان پر اداسی نظر آتی تھی، وہ رمضان المبارک کے جانے کی اداسی نظر آتی آدھ گھنٹے پون گھنٹے تک. پھر وہ گھر آتے تھے اور گھر آ کر کے بیوی بچوں میں وہ عید کا ایک سما ہوتا تھا تو اس کی وجہ سے طبیعت بہل جاتی تھی، اور بہلانی بھی چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالی شانہ نے اسے ہمارے لیے عید کا دن بنایا ہے. لیکن صحیح جو ایمان والا ہوتا ہے اور فکر آخرت والا ہوتا ہے، غروب کے وقت ملے جلے جذبات ہوں گے، عید کی خوشی کے جذبات بھی ہوں گے اور رمضان المبارک کے ہاتھ سے چلے جانے کے جذبات بھی ہوں گے. تو جب فارغ ہوتے ہیں بچے تو بہت خوش ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ خوشی کی بات ہے. خوشی کی بات ہے کہ اللہ تعالی شانہ نے استقامت کے ساتھ 6 سال پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائی اور ادھر ادھر پھسلنے سے بچایا، پھسلنے سے بچایا اور یہاں تک پہنچایا، خوشی کی بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن یہ بھی جگہ ایسی ہے کہ جہاں خوشی اور غمی کے ملے جلے جذبات ہونے چاہیے. غمی اس بات کی کہ اس ماحول سے اب ہم جا رہے ہیں، غمی اس بات کی کہ ہم ہمارے اساتذہ کی نگرانی میں تھے 24 گھنٹے، چاہے ڈے ٹائم مدرسہ ہو. جب بچے باہر جاتے ہیں تو انہیں فکر رہتی ہے کہ اگر ہم کوئی غلط کام کریں گے تو اساتذہ ہم سے باز پرس کریں گے. ہم اساتذہ کی نگرانی میں تھے، اب ہم باہر کی دنیا میں جا رہے ہیں، ایک غم. ہم روزانہ 6 گھنٹے ہمیں اپنے اساتذہ کی صحبت ملتی تھی، اب یہ صحبت صالح ہمیں نہیں ملے گی. اور فکر، تو خوشی کے ساتھ غم اور فکر. فکر اس بات کی کہ آج میرے سر پر ایک بہت بڑی ذمہ داری ڈالی جا رہی ہے، بہت بڑی ذمہ داری. اور وہ سب سے پہلی ذمہ داری کیا ہے کہ جتنا علم آپ نے حاصل کیا ہے اس علم کو صرف باقی نہیں رکھنا ہے، اس علم کو بڑھانا ہے. علم کے بارے میں ایک چیز آپ ذہن میں بٹھا لیجئے کہ علم ایک جگہ ٹھہرنے والی چیز نہیں ہے، علم اگر بڑھے گا نہیں تو پھر گھٹے گا. پیسے ایسی چیز ہے کہ اگر آپ نے بینک میں 1000 پاؤنڈ رکھ دیے، نہ نکالو نہ رکھو تو 1000 ہی رہیں گے، چاہے آپ 100 سال تک رہنے دیں. چیز یا تو گھٹتی ہے یا بڑھتی ہے یا برابر رہتی ہے. علم ایسی چیز ہے کہ وہ ایک جگہ پر نہیں ٹھہرتی. علم پانی کی طرح ہے، وہ بہتا رہتا ہے، اوپر کی طرف بہے گا یا نیچے کی طرف. آپ نے علمی محنت چھوڑ دی تو علم میں کمی آئے گی، اور علمی محنت جاری رکھی تو علم میں اضافہ ہوگا. اس لیے سب سے پہلی ذمہ داری جو میرے اور آپ کے اوپر عائد ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے جس علم کو حاصل کیا اس کو بچائیں اور مزید بڑھائیں، مزید بڑھائیں. اور علم بڑھتا کیسے ہے؟ علم بڑھتا ہے عمل سے اور تبلیغ سے. علم بڑھتا ہے عمل سے اور تبلیغ سے. جو علم مطالعہ کرو، مطالعہ کر کے عمل کرو، مطالعہ کرو اور مطالعہ کر کے دوسروں تک پہنچاؤ، یہ علم محفوظ رہے گا. اسی لیے امام ربیعۃ الرائی رحمہ اللہ تعالی کا آپ قول کتاب العلم میں پڑھ چکے ہیں کہ لا یمغی لأحدین عنده شيء من العلم ان يضيع نفسه. ایسے شخص کے لیے جس کو اللہ تعالی شانہ نے علم کا کچھ بھی حصہ نصیب کیا ہو، مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو ضائع کرے. تو سوال یہ اٹھایا ہے شارحین نے کہ ایک عالم شخص، صاحب علم شخص اپنے آپ کو ضائع کیسے کرے گا؟ تو اس کی مختلف توجیحات ہیں، اس میں سے ایک توجیح یہ ہے کہ علم پر عمل نہ کر کے وہ اپنے آپ کو ضائع کر دے گا. اس لیے کہ جو شخص اپنے علم پر عمل نہیں کرے گا اس کا علم اس کی زندگی سے رخصت ہو جائے گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا ارشاد ہے؟ حتف العلم بالعمل، علم عمل کو پکارتا ہے. حتف العلم بالعمل، علم عمل کو پکارتا ہے. اگر عمل جواب دیتا ہے، یعنی علم کے ساتھ عمل جواب دے کر کے مل جاتا ہے تو علم رہتا ہے. وَإِلَّا اِرْتَحَلْ، اگر عمل جواب نہیں دیتا, عمل لبیک نہیں کہتا, علم پکارتا ہے, علم کہتا ہے کہ فجر کی نماز پڑھنا فرض ہے اور عمل آ جاتا ہے اور فجر کی نماز پڑھتا ہے, علم پکارتا ہے کہ نگاہ کی حفاظت ضروری ہے اور عمل آ جاتا ہے اور نگاہ کی حفاظت کر لیتا ہے, یہ علم محفوظ رہے گا. لیکن علم جب عمل کو پکارے اور عمل لبیک نہ کہے تو وہ علم سفر کر کے کسی اور جگہ چلا جاتا ہے. تو ربیعۃ الرائی رحمہ اللہ تعالی یہ ارشاد یہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص علم حاصل کرے اور علم حاصل کر کے اس پر عمل نہ کرے تو وہ عمل نہ کر کے اپنے آپ کو ضائع کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ جب عمل نہیں کرے گا تو یہ علم رخصت ہو جائے گا, رخصت ہو جائے گا تو یہ چھ سال جو محنت کی ہے وہ ضائع ہو جائے گی. اس لیے میرے بھائیو یہ علم کی راہ جس پر اللہ تعالی شانہ نے آپ کو لگایا ہے اس راہ پر موت تک رہی اور خوب مطالعہ کیجیے, خوب کتابوں کو دیکھیے, اپنے قیمتی اوقات کو واٹس ایپ اور سوشل میڈیا اور یوٹیوب اور ٹویٹر اور فلاں چیز کے پیچھے مت لگائیے, ان چیزوں کے پیچھے مت لگائیے. یہ میرا اپنا ایک ذاتی رجحان ہے جو میں عرض کر رہا ہوں, اس پر میرے ساتھ کسی کا متفق ہونا ضروری نہیں ہے, اس لیے کہ دنیا بہت ترقی کر چکی ہے اور میں ابھی جو بات کہنے جا رہا ہوں ایسی بات جب کہی جاتی ہے تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ کس صدی میں رہتا ہے. میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ مجھے بھی پتا ہے کہ یہ 2018 ہے اور مجھے بھی پتا ہے کہ میں بھی اسی برطانیہ میں رہتا ہوں جس میں آپ رہتے ہیں, اور میں بھی کسی گار میں نہیں رہتا, انہی سڑکوں پہ چلتا ہوں جن پہ آپ چلتے ہیں, اور میں بھی انہی لوگوں سے ملتا ہوں جن سے آپ ملتے ہیں. دنیا کے بارے میں جو علم آپ کو ہے الحمدللہ مجھے بھی وہ علم ہے. یہ بات تھوڑی ہے کہ میں اصحاب کہف کی طرح کسی جگہ سویا ہوا تھا اور اچانک اٹھ کر کے ختم بخاری میں بیٹھ گیا کہ مجھے پتا ہی نہیں ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. لیکن اللہ تعالی شانہ غور و فکر کرنے کے نتیجے میں بعض دفعہ کوئی کام کی بات دل میں ڈالتا ہے. حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں نہ واٹس ایپ تھا, نہ ٹویٹر تھا, نہ فیس بک, نہ سوشل میڈیا, پھر بھی پوری دنیا میں امام بخاری کی بخاری شریف آج موجود ہے. اس سے پتہ یہ چلا کہ علم کو عام کرنے کے لیے, علم کو لوگوں کے قلوب تک پہنچانے کے لیے, علم کو لوگوں کی زندگیوں تک پہنچانے کے لیے یہ ماڈرن چیزیں جو ہے وہ باعث نہیں ہوتی, کوئی اور چیز ہے جو باعث ہوتی ہے. ہمیں اس چیز کو ڈھونڈنا چاہیے اور اپنی زندگی میں اس چیز کو لانا چاہیے, اور وہ ہے علم, وہ ہے عمل, وہ ہے تقویٰ, وہ ہے تزکیہ, وہ ہے خلوص, وہ ہے رجوع اللہ, وہ ہے تعلق مع اللہ. یہ جو ماڈرن دنیا ہے, ابھی نئی دنیا, اس میں یہ جو آلات آئے ہیں 5 سال سے 7 سال سے, کچھ لوگوں نے اس کو مقصد بنا لیا ہے کہ اس کے ذریعے ہم پوری دنیا میں عام کر دیں گے ہماری ذات کو یا علوم کو عام کر دیں گے. میں ان سے پوچھتا ہوں کہ 7 سال 10 سال میں جن لوگوں نے سوشل میڈیا کے ذریعے اپنے علوم کو عام کرنے کی ضرورت کی ان کا علم زیادہ عام ہوا, یا 7 سال 10 سال پہلے جن لوگوں نے علوم کو پرانے طریقے سے عام کرنے کی کوشش کی ان کا علم زیادہ عام ہوا؟ اور آئندہ 100 سال کے بعد بھی اگر کسی کو اللہ تعالی شانہ 100 سال کی عمر دے دے اور وہ 100 سال تک جتنے بھی ماڈرن ذرائع ہیں ان سارے ذرائع کو استعمال کر کر کے اپنی تحقیقات اور اپنے علوم کو دنیا میں عام کرنے کی کوشش کرے, وہ امام بخاری کی صحیح البخاری کو جتنی عمومیت اور مقبولیت حاصل ہوئی اس کی مقابلہ نہیں کر سکتا اس کا. میں اپنے طلبہ کو کہتا ہوں کہ مقبولیت حاصل کیجیے, مقبولیت. اس وقت ہمارے جو مشائخ پوری دنیا میں ہیں ان کو ٹویٹر سے کچھ لینا دینا نہیں, واٹس ایپ سے کچھ لینا دینا نہیں, لیکن پھر بھی آج بھی غلبہ انہی کی تعلیمات کا ہے, چرچے انہی کی تعلیمات کے ہیں, ممبر پر سے لوگ انہی کے حوالے دیتے ہیں کہ فلاں حضرت یوں فرماتے ہیں اور فلاں حضرت یوں فرماتے ہیں اور فلاں حضرت یوں فرماتے ہیں. اتنا زیادہ واضح ہونے کے بعد بھی ہم کب سیکھیں گے؟ کتابوں کو لے کر بیٹھو, غور و فکر کرو, غور و فکر کرو, غور و فکر کرنے کے بعد عمل کا جذبہ رکھ کر کے عمل کرو, اور عمل کر کے خلوص کے ساتھ لوگوں کو اللہ سے جوڑنے کی نیت سے جہاں تک آپ پہنچا سکے پہنچا دو. ٹھیک ہے, وہ طریقہ بھی اختیار کرو, ماڈرن طریقہ کوئی حرج نہیں, لیکن اسی میں آدمی لگا رہے, اسی کو سب کچھ سمجھ لے. اصل طریقہ یہ ہے کہ علم کا حصول, اس پر عمل, اور عمل کے نتیجے میں عند اللہ مقبولیت. اس لیے کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ جو میرا ہو جاتا ہے پوری دنیا کو میں اس کا بنا دیتا ہوں. فَيُدَوْ لَهُ الْقُبُولُ فِي الْأَرْضِ, یہ فَيُدَوْ لَهُ الْقُبُولُ فِي الْأَرْضِ کے بغیر کوئی سوشل میڈیا آپ کی بات کو دنیا میں نہیں پہنچا سکتا. وہ موبائل کے گیجٹ میں تو گھومتی رہے گی پوری دنیا میں, لیکن کسی کے دل میں نہیں اترے گی, کسی کی زبان پر نہیں آئے گی. اور جب تعلق مع اللہ ہوگا, ایک کونے میں بیٹھا رہے گا, لیکن اس کی بات اس کی زبان سے نکل کر دوسروں کے دلوں کو دستک دے گی, اور ان کے قلوب سے ان کی زبان پر آئے گی, آگے دستک دے گی, آگے زبان پر آئے گی, آگے دستک دے گی, آگے زبان پر آئے گی, بغیر کسی سوشل میڈیا کے پوری دنیا میں پھیل جائے گی اس کی بات. فلاں حضرت یوں فرماتے ہیں, فلاں حضرت یوں فرماتے ہیں, فلاں حضرت یوں فرماتے ہیں, فلاں حضرت یوں فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کی توفیق دے میرے بھائیو. یہ بات جو دل میں آتی ہے, اسی وقت آئی یہ بات دل میں, اور میں اسے امانت سمجھتا ہوں, پہنچا دیتا ہوں. میرے بہت سے احباب مجھے کہتے ہیں, میرے چاہنے والے, کہ تمہاری یہ بات ہمیں بہت سمجھ میں آئی, لیکن لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئے گی, آپ چھوڑ دیجئے ایسی باتیں. میں نے کہا نہیں, یہ امانت ہے. میرے دل میں جو بات آتی ہے اللہ کی طرف سے, اور میں اسے حق سمجھتا ہوں, اسے بولوں گا, چاہے دنیا میں سے ایک شخص بھی اس کو قبول نہ کرے, ایک شخص بھی قبول نہ کرے, میں بولوں گا. اس لیے کہ میرے دل میں یہ بات آتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت جو میں بات کہہ رہا ہوں اس کی قدر کرنے والے 200 سال کے بعد پیدا ہوں. میں تو میرے بھائیو چاہتا ہوں کہ اللہ کا دین اور دینی تعلیمات گھر گھر میں پہنچ جائے, گھر گھر میں پہنچ جائے. لیکن ایک طریقہ مقرر کیا, اگر اللہ تعالی شانہ اسی طرح چاہتے تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے کہ میں نے تجھے پورے عالم کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے, تو جبل صفا پر کھڑا ہو جا, تیری آواز میں پوری دنیا میں پہنچا دوں گا. لیکن ایسا نہیں ہوا, دین پھیلا اور علم پہنچا سینہ بسینہ, سینہ بسینہ پہنچا. پورے عالم کے لیے بھیجا تھا نبی بنا کر, تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ پورے عالم کو پیغام پہنچتا. اور اللہ تعالی شانہ جب دجال کو یہ قدرت دیں گے کہ چند دنوں میں پوری دنیا میں چکر لگا لے گا, تو اپنے نبی کو یہ قدرت دے سکتے تھے؟ معراج کا معجزہ ہمارے سامنے ہے, لیکن نہیں, ہمیں سکھایا, ہمیں سکھایا کہ یہ علم جو ہے وہ سینہ بسینہ منتقل ہوگا. اسی لیے میرے بھائیو کوشش اس بات کی کرو کہ یہ ہمارا جو نبوی طریقہ ہے اور ہمارا جو اسلاف والا طریقہ ہے وہ جتنا ہو سکے باقی رہے. اس لیے کہ جتنا اس کو باقی رکھیں گے دین اپنی صحیح شکل میں اتنا ہی باقی رہے گا اور اتنا ہی ترقی کرے گا, اور اس میں جتنی کمی آتی چلی جائے گی دین میں اتنی ہی کمی آتی چلی جائے گی. میں میرے بھائی میرے ایک دل میں مجھے درد ہے, مجھے درد ہے دین کے لیے درد ہے, علم کے لیے مجھے درد ہے. مجھے بھی آتا ہے لوگوں کو خوش کرنے کی باتیں کرنے کا, درد ہے مجھے. طلبا سامنے بیٹھے ہوئے ہوں, سینہ بسینہ. اگر بچیوں کا نظام ہے تو اس میں ہم مجبور ہیں, شریعت کی طرف سے ہم مجبور ہیں کہ آپائیں پڑھانے والی نہیں ہیں, آپائیں کم ہے, اس استعداد کی نہیں ہے, تو کسی مرد سے ہمیں بخاری شریف پڑھوانا پڑتا ہے, مسلم شریف پڑھوانا پڑتا ہے. تو اس میں بھی ہونا تو یہی چاہیے کہ عورتیں سامنے ہوتی اور ہم پڑھاتے, لیکن وہاں شریعت ہمیں منع کرتی ہے. اب جب شریعت ہمیں منع کرتی ہے, شریعت ہمیں منع کرتی ہے, تو پھر پردے کے لحاظ کے ساتھ یا تو بیچ میں پردہ ڈال دیا, ادھر عورتیں ہیں اور ادھر استاد بیٹھے ہوئے ہیں مکمل پردے کے ساتھ, یا دوسرے کمرے میں عورتیں ہیں اور یہاں اور مائکروفون سے, ایک مجبوری ہے. لیکن مردوں کے لیے کوئی مجبوری نہیں ہے. تو ایک شاگرد جو ہے وہ لیسٹر میں بیٹھا ہوا ہے اور استاد لندن میں بیٹھا ہوا ہے, اسے کہہ دو کہ لیسٹر میں کسی آدمی کے پاس آپ جا کر پڑھیے. ہم لیسٹر میں بیٹھ کر کے لندن میں کسی طالب علم کو کیوں پڑھائیں؟ ہم کیوں نہ کہیں گے آپ سراج العلوم میں جا کے پڑھیے, آپ دارالعلوم لندن جا کر کے پڑھیے. بیٹھے ہوئے ہیں ہم اور کمپیوٹر کے ذریعے پڑھا رہے ہیں, اب وہ لندن کا طالب علم پتا نہیں شرعی وضاحت کے ساتھ ہے بھی یا نہیں,
पता नहीं वो बिस्तर में लेट करके पढ़ रहा है या टूथब्रश करते हुए पढ़ रहा है या एप्पल खाते हुए पढ़ रहा है, पता नहीं वो पढ़ भी रहा है या नहीं। इल्म का ये तरीका मेरे भाइयों, इल्म का ये तरीका। हमारे बड़े बड़े अकाबिर मौजूद हैं, उनका तरीका देखिए, उनसे पूछिए। इल्म की हिफाजत और इल्म के फरोग का हमें जरिया बनना चाहिए। इल्म में किसी किस्म की खराबी आए उसका जरिया हमें नहीं बनना चाहिए। हजरत सुफियान इब्ने उयैना रहिमहुल्लाह ताला इरशाद फरमाते थे कि इल्म जो है ये दोधारी तलवार है। इल्म के बारे में आप ये ख्याल ना करें कि इल्म अगर नफा नहीं पहुंचाएगा तो नुकसान भी नहीं, ना। अल-इल्म इल्लम यन्फाक ज़र्रक, इल्म अगर तुझे नफा नहीं पहुंचाएगा तो ऐसा मत समझना कि ना नफा ना नुकसान, अगर तुझे नफा नहीं पहुंचाएगा तो नुकसान जरूर पहुंचाएगा। इल्म को अगर तुम अपने लिए नाफे नहीं बना सकोगे तो ये तुम्हारे लिए ज़ार होगा। दो ही शक्लें हैं आपके पास, या तो इल्म को नाफे बनाओ और नाफे न बना सको तो फिर ये इल्म ज़ार होगा, नुकसानदेह होगा। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूं मेरे भाइयों कि मेरी आपकी हम सब तालिबे इल्मों की जिम्मेदारी, मौत तक जिस दिन हम पढ़ने के लिए आते हैं, मैं अपने हाथ तलबा को कहता हूं कि भाई ऐसा ख्याल मत लाना कि मैं अरबी अव्वल में हूं तो 5 साल के बाद फारिग हो जाऊंगा और अरबी सोम में हूं तो 3 साल के बाद फारिग हो जाऊंगा। मैंने कहा हम फारिग तो उस दिन हो गए थे जब मदरसे में आए थे। मदरसे में आने वाला दुनिया से फारिग होके आता है, अब उसे कब्र तक इल्म से फारिग होना नहीं है। हम फारिग नहीं होते, एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी चेंज होती है हमारी। अरबी अव्वल में थी, अब दोम में चले गए, दोम में थे सोम में चले गए और अब फारिग होने के बाद बाहर की दुनिया में चले जाएंगे, लेकिन हम तालिबे इल्म रहेंगे। हजरत इमाम अहमद इब्ने हंबल रहमतुल्लाह अलैह का मशहूर मकुला है कि अल माल महबरते इलल मकबरा, माल महबरते महबरा इंक पॉट के साथ कबर तक, मल महबरते इलल मकबरते। और इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा कि इला मता, कब तक ये इल्म हासिल करते रहोगे। इन दोनों को ये सवाल नहीं किया गया था कि कब तक पढ़ाते रहोगे। इस सवाल के जवाब में इमाम अहमद इब्न हंबल ने नहीं कहा था कि मल महबरते इलल मकबरते। मैं एक बात बार बार हमारे जमाने में दोहरा रहा हूं कि हमारे और असलाफ में फर्क यह है कि असलाफ का कल्चर यह था कि एक जमाना उनका पढ़ने का था और उसके बाद पढ़ने और पढ़ाने का जमाना आता था, और हमारा हाल यह हो गया कि एक पढ़ने का जमाना, एक पढ़ाने का जमाना है। फारिग होने के बाद पढ़ने का जमाना खत्म हुआ, पढ़ाने का जमाना। वो तालिबे इल्म होते थे सिर्फ, और उसके बाद जब तालिबे इल्मी से फारिग हो जाते थे उनका उनके उस्ताद उनको कह देते थे कि अब आप आगे पढ़ाना शुरू करो, इजाजत मिल जाती थी, तो फिर वो तालिबे इल्म भी रहते थे और मौलिम भी बनते थे, दोनों काम करते थे मौत तक। तो इमाम अहमद इब्न हंबल से पूछा गया कि कब तक पढ़ते रहोगे, तो कहा कि मल महबरते इलल मकबरते, ये कलम और दवात के साथ कब्रस्तान तक जिंदगी रहेगी। और इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा कि कब तक पढ़ते रहोगे, तो उन्होंने कहा कि इलल ममात, मौत तक, मौत तक। और वाकयात ऐसे है कि मरते मरते भी वो इल्म पढ़ा रहे हैं, मरते मरते भी इल्म पढ़ा रहे हैं। हजरत इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह के एक शागिर्द फरमाते हैं कि मैं उनकी खिदमत में पहुंचा खैरियत मालूम करने के लिए, उनका आखिरी वक्त था मुझे पता भी नहीं, और खैर खैरियत मालूम की तो उन्होंने मुझे एक सवाल पूछा। ये सवाल पूछना यही तालीम व ताल्लुम का तरीका था, सवाल पूछा उन्होंने मुझे। ये हमारे बच्चे अब बाज़ाबता तालीम इल्मी के दौर से फारिग हो जाएंगे, जब तालीम इल्मी के दौर से फारिग हो जाएंगे फिर ये अपने उस्ताद से मिलेंगे तो उस्ताद उनको कोई सवाल पूछेगा, ये तालीम व ताल्लुम ही है। कभी कभी उस्ताद कहता है कि अच्छा अभी मालूम नहीं है तो देख करके बतलाओ, ये तालीम व ताल्लुम। तो इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह के पास जब मैं पहुंचा, लेटे हुए थे बिस्तर पर और उन्होंने मुझे पूछा कि रमी किस हाल में करना अफजल है। ऊंट पर सवार होकर के रमी करने के लिए जाते थे जमरात तक उस जमाने में, तो कहा कि जमरात तक ऊंट पर सवार होकर के गए तो ऊंट पर बैठ करके रमी करना अफजल है या नीचे उतर करके रमी करना अफजल है।
تو شاگرد کہتے ہیں کہ میں نے غور کیا اور میں نے غور کر کے دو باتوں میں سے ایک بات کہی. میں نے کہا کہ زمین پر کھڑے ہو کر کے رمی کرنا افضل ہے. تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اخطأت, آپ نے غلطی کی, غلط کہا آپ نے. تو طالب علم نے یہ سمجھا کہ اب تو ایک ہی بات رہ گئی ہے, تو میں نے جواب میں یہ کہا کہ اونٹ پر بیٹھ کر رمی کرنا افضل ہے. تو کہا کہ نہیں, تم نے غلطی کی, یہ بھی غلط, وہ بھی غلط, یہ بھی غلط. تو کہا کہ پھر جواب کیا ہے؟ تو کہا کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ نے ایک قاعدہ بیان کر دیا کہ ہر وہ رمی جس کے بعد رمی ہے, ہر وہ رمی جس کے بعد رمی ہے, دسویں ذوالحجہ کو بڑے شیطان کی رمی کرتے ہیں, اس کے بعد رمی نہیں ہے, اور گیارہویں ذوالحجہ کو چھوٹے شیطان کی رمی کرتے ہیں, اس کے بعد بیچ والے شیطان کی رمی ہے, بیچ والے شیطان کی رمی کرتے ہیں, اس کے بعد بڑے شیطان کی رمی ہے, اور بڑے شیطان کی رمی کے بعد پھر رمی نہیں. تو کہا ہر وہ رمی جس کے بعد رمی ہے اسے کھڑے ہو کر رمی کرنا افضل, اور ہر وہ رمی جس کے بعد رمی نہیں ہے اسے اونٹ پر بیٹھ کر رمی کرنا افضل. یعنی سوچئے کہ ایک شخص انتقال کر رہا ہے, مرض الوفات میں ہے, ڈیتھ بیڈ میں ہے, اور اسے علم کا کتنا شوق بھی, میرا طالب علم آیا ہے تو یہ نہیں کہا کہ میرے مرنے کے بعد خالہ کا خیال رکھنا, خالہ کا ذرا خیال رکھنا, تمہارے استاد زادوں کا خیال رکھنا, ذرا مدرسے کا خیال رکھنا, نہیں, علم, علمی مشغلہ شروع کر دیا. یہ بھی پڑھے لکھے آدمی تھے, ان کے دل میں خیال آیا ہوگا کہ اس حالت میں مریض کو پریشان نہیں کرنا چاہیے, تو انہوں نے کہا کہ حضرت اب مجھے آپ اجازت دیجیے, میں جانا چاہتا ہوں تاکہ وہ پریشان نہ ہو. بیمار آدمی, ان کو تو پتا تھا کہ اگر میں یہاں رہا تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا. کہتے ہیں جب میں وہاں سے خدا حافظ کہہ کر, اللہ حافظ کہہ کر کہ ان کے پاس سے الگ ہوا اور ان کے گھر کے دروازے پر پہنچا اور دروازہ کھولا باہر نکلنے کے لیے, تو اندر سے آواز آئی کہ امام ابو یوسف کا انتقال ہو گیا ہے. میں یہ کہا کرتا ہوں میرے بھائیوں کہ ہمارے اسلاف کی زندگیوں کو ہم دیکھتے ہیں تو ان کی زندگیوں میں ہمیں دو چیزیں نظر آتی ہیں. نمبر ایک, بڑے سے ان کے انتقال سے پہلے جتنا لے سکوں لے لوں, اور چھوٹوں کو میرے مرنے سے پہلے جتنا دے سکوں دے دوں. یہ نہ لینے کی نہ بجھنے والی پیاس اور دینے کی نہ بجھنے والی پیاس, لینے کی نہ بجھنے والی پیاس, دینے کی نہ بجھنے والی پیاس. آج کل میرے بھائیوں, ہمارا اور اس میں وہ اہل علم بھی آ گئے جنہیں اللہ تعالی شانہ نے شہرت عطا فرمائی ہے, جن کی طرف لوگوں کی نگاہیں اٹھتی ہیں رہنمائی کے لیے. ہمارا بھی کتابوں کے ساتھ تعلق نہیں رہا, کتابوں کے ساتھ تعلق ہمارا صرف اتنا ہے کہ میرے ذمہ نور الرضا ہے تو بس نور الرضا کا مطالعہ ہوگا بس, اور اگر میں کسی دارالعلوم میں نہیں پڑھاتا اور کسی مسجد کا امام ہوں تو مسجد میں جمعہ کے بیان کے لیے مجھے ریاض الصالحین اٹھا کر کے جن حدیثوں کی ضرورت ہے وہ حدیثیں لے کر کے وہ بیان کر دیا. طلب علم کا جو مقصد تھا کہ ہم بار بار قرآن کو دیکھتے, بار بار حدیثوں کو دیکھتے, بار بار شروحات کو دیکھتے, اور اس نیت سے دیکھتے کہ میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے, میرا اللہ اپنے بندوں سے کیا چاہتا ہے. یہ وہ بندے جو وہ سمجھ نہیں رکھتے جو میں سمجھ رکھتا ہوں, تو میں کتابوں کو دیکھوں, کتابوں کو دیکھ کر کے میں سمجھوں, اور سمجھ کر کے میں اس پر عمل کروں, اور اللہ کے ان بندوں کو بھی یہ باتیں بتلاؤں جو وہاں تک رسائی نہیں رکھتے, تاکہ وہ بھی بندے عمل کرنے والے بن جائیں اور ہم سب اللہ کو خوش کر کے جنت میں چلے جائیں. یہ بات نہیں ہوتی. اس لیے میرے بھائیو, اللہ مجھے بھی توفیق دے, آپ دوستوں کو بھی توفیق دے. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں ارشاد بیان کر رہا تھا, آپ آج دنیا کی نظر میں عالم بن رہے ہیں, اللہ آپ حضرات کو حقیقی معنی میں عالم بنائے, اللہ ہم سب کو علماء ربانیین میں شامل فرمائے. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ ان من شر الناس منزلۃ یوم القیامت, ان من شر الناس منزلۃ یوم القیامت, قیامت کے دن اللہ کے دربار میں بدترین لوگوں میں سے مرتبے کے اعتبار سے وہ عالم ہے, عالم لا ينتفع بعلمه, وہ عالم جو اپنے علم سے فائدہ نہیں اٹھاتا. عالم تو ہو گیا لیکن اپنے علم سے فائدہ نہیں اٹھاتا, یعنی خود اس پہ عمل نہیں کرتا, دوسروں کو عمل پر لاتا نہیں. ایسا عالم جو ہے وہ اللہ کی نظر میں بہت برا ہوگا قیامت کے دن. بہت برا ہوگا. اسی لیے سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے تھے کہ لیس العالم الذی یعرف الخیر والشر، عالم وہ نہیں ہے جو خیر اور شر کو معلوم کر لیتا ہے، عالم وہ نہیں ہے جو حلال اور حرام کو معلوم کر لیتا ہے، عالم وہ نہیں ہے جو جائز اور ناجائز کو معلوم کر لیتا ہے، عالم وہ نہیں ہے جو پرمیسیبل امپرمیسیبل کا علم حاصل کر لیتا ہے، وہ عالم نہیں ہے. عالم کون ہے؟ وَإِنَّمَا الْعَالِمُ الَّذِي يَعْرِفُ الْخَيْرَ فَيَتَّبِعُهُ وَيَعْرِفُ الشَّرَّ فَيَجْتَنِبُهُ. حقیقی معنی میں عالم وہ ہے جو خیر کو معلوم کر لیتا ہے اور اس کو اپناتا ہے، اور شر کو معلوم کر لیتا ہے اور اس سے دور رہتا ہے. اس سے ہماری اور آپ کی سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم علم کو زیادہ سے زیادہ حاصل کر کے اس پر عمل کریں، اپنے آپ کو علم میں کھپائیں، سیری نہیں ہونی چاہیے، جہاں کہیں جائیں ہاتھ میں کتاب ہو. ہم علم کو حاصل کریں اور علم کو حاصل کر کے ہم علم پر عمل کریں، عمل کریں. حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں ایک حدیث بھی ایسی حاصل نہیں کی جس پر میں نے عمل نہیں کیا. فرماتے ہیں ما کتبت حدیثا الا وقد عملت به، میں نے ایک حدیث ایسی نہیں لکھی جس پر میں نے عمل نہیں کیا. اور کیا امام احمد ابن حنبل رحمتہ اللہ علیہ میرے اور آپ جیسے تھے کہ کسی جگہ دورے حدیث پڑھ کر کے چالیس حدیثیں پڑھ لی تھی صرف؟ لاکھوں حدیثوں کے حافظ، خود محدث، لاکھوں حدیثیں حاصل کی، ان میں سے ایک حدیث ایسی نہیں جس پر میں نے عمل نہ کیا ہو. سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالی جلیل القدر محدث، وہ بھی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں ایک بھی ایسی حدیث حاصل نہیں کی جس پر میں نے عمل نہیں کیا. ایک ایک حدیث پر عمل، ایک ایک حدیث پر عمل. اور میرے بھائیو، اگر ایک ایک حدیث پر عمل نہیں ہوتا تو کم سے کم 200 میں سے 5 حدیثوں پر تو عمل کرو تاکہ حدیث کی زکات ادا ہو جائے. بشر حافی رحمہ اللہ تعالی فرماتے تھے کہ یا اصحاب الحدیث ادو زکات الحدیث. آپ اصحاب الحدیث ہیں، اس وقت آپ حدیثیں پڑھ رہے ہیں تو ایک اعتبار سے آپ بھی اصحاب الحدیث ہیں. یا اصحاب الحدیث، اے حدیث کو پڑھنے والے اور پڑھانے والوں، ادو زکات الحدیث، حدیث کی زکات ادا کرو. اور پھر آگے فرماتے تھے کہ حدیث کی زکات کیسے ادا کریں؟ اعملوا من کل 100 حدیث بخمسۃ احادیث، کہ ہر 200 حدیثوں میں سے کم 5 حدیثوں پہ عمل کرو. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور جتنا مطالعہ ہوگا اور مطالعہ کے ساتھ جتنا عمل ہوگا اتنا ہی علم محفوظ رہے گا، بلکہ اتنی ہی علم میں برکت ہوگی. امام وقی رحمہ اللہ تعالی فرماتے تھے کہ اذا اردت ان تحفظ الحدیث فعمل به، اگر تمہارا یہ ارادہ ہو کہ تم حدیث کو محفوظ کر لو تو اس پہ عمل کرنا شروع کر دو. اور ابراہیم ابن اسماعیل رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ کنا نستعین على حفظ الحدیث بالعمل به، کہ ہم حدیث کو محفوظ کرنے کے لیے مدد لیتے تھے عمل کے ذریعے. جو حدیث ہمیں یاد ہو جاتی تھی تو ہم اس پر عمل کرتے تھے، اور عمل کرتے تھے تو وہ یاد ہو جاتی تھی. ایک طالب علم ہے، مکتب میں گیا اور اسے استاد نے بتایا کہ مسجد میں داخل ہونے کی یہ سنتیں ہیں، نمبر 1 دایاں قدم رکھو، نمبر 2 بسم اللہ پڑھو، نمبر 3 صلاۃ و سلام پڑھو، نمبر 4 دعا پڑھو. استاد نے بتایا بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک. 4 سنتیں اس نے استاد سے سیکھ لی. دوسرا شاگرد اسی کلاس میں تھا، دوسرا طالب، اس نے بھی سیکھ لی. دونوں کی عمر 7-8 سال کی ہے. اب دونوں ہو گئے 20 سال کے. 20 سال کے ہو گئے، اس کو آپ نے پوچھا کہ بیٹا مسجد میں جانے کی جو میں نے تم کو سنت سکھائی تھی مکتب کے زمانے میں، مجھے بتاؤ. یہ خاموش. اس کو پوچھا تم نے کہ بیٹا بتاؤ، اس نے بولنا شروع کر دیا کہ مسجد میں دائیں قدم کو رکھنا ہے سب سے پہلے، نمبر 2 بسم اللہ پڑھنا ہے، نمبر 3 والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد اللہم افتح لی ابواب رحمتک پڑھنا ہے. بیٹا تم بھول گئے اور ان کو یاد ہے. تو آپ وجہ معلوم کریں گے تو پتہ یہ چلے گا کہ اس نے عمل کرنا بند کر دیا ہے اس لیے وہ بھول گیا ہے، اور اس نے عمل کیا ہے اس لیے اسے یاد رہ گیا ہے. جس علم پر عمل ہوگا وہ محفوظ ہوتا ہے، اور اتنا ہی نہیں اس کی برکت سے پھر اور علم زندگی میں آتا ہے. امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے مسئلہ بیان کیا کہ ایک شخص اگر رات کو نابالغ ہونے کی حالت میں سو جائے اور نیند میں بالغ ہو جائے، اور بالغ جب ہوتا ہے اس وقت ابھی عشاء کا وقت باقی ہے، فجر کا وقت شروع نہیں ہوا ہے، تو اس کو اس دن کی عشاء کی نماز پڑھنی پڑے گی. امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی مجلس بہت بڑی ہوتی تھی، بہت بڑے فقیہ تھے، بہت بڑے فقیہ تھے، محدث بھی بہت بڑے تھے، محدث بھی بہت بڑے تھے اور فقیہ بھی بہت بڑے تھے. فقیہ اس کو کہتے ہیں جو مسائل کا استنباط کرتا ہے، مسائل کو نکالتا ہے قرآن اور حدیث میں سے. تو امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے لاکھوں مسائل نکالے، تو اگر وہ محدث نہ ہو تو کہاں سے نکالے؟ قرآن اور حدیث میں سے مسائل نکالنے والے کو فقیہ کہتے ہیں، پوری امت یہ کہتی ہے کہ وہ فقیہ تھے، تو اگر ان کو قرآن اور حدیث یاد نہیں تھے تو یہ مسائل کہاں سے نکالے؟ تو فقیہ بھی تھے اور محدث بھی تھے امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ. تو بہت بڑا مجمع، لیکن اللہ تعالی شانہ بڑے لوگوں کو فراست عطا فرماتے ہیں. اتقوا فراست المؤمن فانہ ینظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو تم، اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اللہ اسے وہ چیزیں سمجھا دیتا ہے جو دوسروں کو سمجھ میں نہیں آتی. تو بزرگان دین کو بھولا نہیں سمجھنے کا، وہ ہمیں اور ہماری عزت کو محفوظ رکھنے کے لیے ہمارے ساتھ بھولا بنتے ہیں، اس لیے کہ وہ ہماری شرارتوں کی پکڑ سب کے سامنے کرتے تو ہماری عزت کا فالودہ ہو جاتا، تو ہماری رعایت میں اس طرح رہتے جیسے ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، اور ہم ایسا سمجھتے ہیں کہ بیچارہ دنیا و ما فیہا سے بے خبر ہے. یہ حکیم الامت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھولا ہونا کوئی کمال کی بات نہیں ہے، اور حضرت یہ فرماتے تھے کہ اگر بھولا ہونا کمال کی بات ہوتا تو اللہ 1,24,000 نبیوں میں سے ایک کو تو بھولا بناتے، لیکن کوئی بھولا نبی نہیں آیا. اور حضرت یہ فرماتے تھے کہ بھولا آدمی انسان کے مکر سے دھوکہ کھا جاتا ہے، تو بھولا آدمی جب انسان کے مکر سے دھوکہ کھا جائے گا وہ نفس اور شیطان سے کیسے بچے گا؟ اور بھولے آدمی کو دیکھ کر کے آپ کہتے ہیں کہ بہت اللہ والا ہے، حضرت یہ فرماتے تھے. تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی مجلس درس میں یہ مسئلہ بیان ہوا تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے تاڑ لیا کہ اس مسئلے کو سنتے ہی ایک نو عمر لڑکا اٹھ کر کے چلا گیا مجلس سے، اور وہ تھا محمد ابن حسن الشیبانی. اب یہاں میں بھی اس وقت تقریر کر رہا ہوں، کون آ کر بیٹھ جاتا ہے، کون آ کر کے چلا جاتا ہے، کس کو احساس رہتا ہے؟ لیکن امام ابو حنیفہ رحمت اللہ نے تاڑ لیا. مجلس جب ختم ہوئی تو بلایا ان کو اور تنہائی میں پوچھا کہ بیٹا تم تو سبق کا بہت اہتمام کرتے ہیں، اور کرنا بھی چاہیے، سبق کا بہت اہتمام کرنا چاہیے، یہ میں سب طلبا سے گزارش کرتا ہوں، اور اساتذہ کو بھی بہت اہتمام کرنا چاہیے، اساتذہ طلبا سب کو بہت اہتمام کرنا چاہیے. قاری رحیم بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، اور قاری فتح محمد پانی پتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اجل شاگرد تھے، اور ان قرا میں سے تھے جو دنیا نے کم ہی دیکھے ہوں گے. قاری رحیم بخش صاحب رحم جامعہ خیر المدارس میں پڑھاتے تھے، ان کے حالات میں ان کے شاگردوں نے لکھا ہے کہ ہم نے ہماری زندگی میں کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ حضرت درس گاہ میں سبق شروع ہونے سے 5 منٹ پہلے نہ آئے ہوں اور 5 منٹ بعد تک نہ پڑھایا ہو، کبھی ایسا نہیں ہو، ہمیشہ 5 منٹ پہلے آتے تھے، 5 منٹ بعد میں جاتے تھے. اور جس دن ان کا سفر ہوتا تھا حج یا عمرے کا، تو کبھی کبھی سفر ایسا ہوتا ہے کہ مدرسے سے ایئرپورٹ، تو اس دن ہم لوگ مدرسے میں نہیں جاتے اساتذہ، کہ آج تو میری شام کو 8 بجے فلائٹ ہے، تو ابھی اگر میں پڑھانے کے لیے جاؤں گا تو مجھے تو 2 بجے مدرسے سے واپس آ جانا پڑے گا، تو یوں بھی 4 بجے تک نہیں پڑھا سکوں گا. کہتے نہیں، وہ ساری تیاری کر کے 8 بجے مدرسے میں چلے جاتے تھے سامان وغیرہ لے کر، گھر میں سب کی ملاقات کر کے، اور اس وقت تک پڑھاتے تھے جب تک کہ ایئرپورٹ کا ٹائم نہیں ہوتا تھا، اور وہاں سے ایئرپورٹ جاتے تھے، اور جب واپس لوٹتے تھے تو ایئرپورٹ اترنے کے بعد گھڑی میں سب سے پہلے دیکھتے تھے کہ اس وقت مدرسے جانے سے سبق ہو سکتا ہے یا نہیں، اگر ہو سکتا تو پہلے مدرسے میں جاتے اور 4 بجے مدرسے سے فارغ ہونے کے بعد پھر گھر جاتے. اساتذہ طلبہ سب کی حاضری ہونی چاہیے. حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ جب شاگرد تھے
تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 29 سال تک, کتنے 29 ایئرز تک, 29 سال تک میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا شاگرد رہا. 29 سال میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے فجر کی نماز امام ابو حنیفہ کی مسجد میں نہ پڑھی ہو. میرا محلہ الگ تھا, ان کا محلہ الگ تھا. مجھے ڈر لگتا تھا کہ میں کہیں یہاں فجر کی نماز پڑھ لوں اور وہاں پہنچتے پہنچتے امام ابو حنیفہ ایک آدھ مسئلہ کوئی بیان نہ کر دے جو چھوٹ جائے. اور بیٹھے ہوئے ہیں درسگاہ میں اور کسی نے آ کر کان میں کہا, وہ تو سن رہے ہیں لیکن کسی نے آ کر کان میں کہا کہ آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے, امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ, اور مجلس درس میں بیٹھے ہوئے ہیں. آج ہمارے طلبہ میں سے کسی کے یہاں انتقال ہو جاتے ہیں تو وہ خوش ہو جاتے ہیں کہ وہ تو چلو جنت میں گیا, مجھے بھی 3 دن جنت میں مل جائیں گے, 3 دن میرے بھی جنت کے ہو گئے, چھٹی ہو گئی مدرسے سے. استاد غیر حاضر ہوتا ہے تو وہ روتے تھے, اور ہمارے یہاں استاد غیر حاضر ہوتا ہے تو خوش ہوتے ہیں کہ بھائی استاد آج غیر حاضر, آج ہماری چھٹی ہو گئی. یعنی کتنا کلچر بدل گیا میرے بھائیوں. اس کلچر, یہ جو تبدیلی آئی ہے اس کا مذاکرہ بار بار کرنا چاہیے, اور اس کلچر کو دوبارہ دنیا میں لانا چاہیے, تب جا کر کے دنیا میں خیر عام ہوگی. تو فرماتے ہیں کہ کسی نے آ کر کے کان میں کہا, اب جب ایسی ایمرجنسی میں کوئی کان میں بات کرتا ہے تو جو شائق ہوتا ہے وہ ادھر بھی توجہ رکھتا ہے ادھر بھی, تو ان کے ذہن میں یہ بات گردش کر رہی ہوگی کہ میں اگر اٹھ کے ابھی جاتا ہوں تو میرا تو سبق جائے گا. میرا تو 29 سال طلب علم میں رہی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہیں, تو بھائی ایک دن اگر چھٹی بھی ہو جائے تو کیا حرج ہے. نہیں, کہا کہ انہوں نے سوچا ہوگا, بیٹھے بیٹھے سن رہے ہیں سبق اور سوچا ہوگا کہ اگر میں جاتا ہوں, دیکھو علم اور عمل دونوں کیسے جمع کرتے تھے وہ علم اور عمل, اگر میں جاتا ہوں تو سبق جائے گا, اور اگر میں یہ کہتا ہوں کہ میں سبق کے بعد آؤں گا تو سنت کے خلاف تدفین ہوگی, بغیر ضرورت کے جنازے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے. آج کل لیسٹر والے لندن والوں کا انتظار کرتے ہیں کہ اگر اتنے بجے جنازہ رکھیں گے تو لندن والے نہیں پہنچ سکیں گے. یہاں تو باپ خود جنازے میں نہیں جا رہا ہے, باپ خود, لندن والے تو پرائے رشتے دار ہیں. انتظار, اس کا انتظار, اس کا انتظار, کبھی کبھی 24 گھنٹے 48 گھنٹے بھی انتظار, کہ فلائٹ نہیں مل رہی ہے, بیٹا انڈیا گیا ہوا ہے. امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے سوچا کہ اگر میں جاتا ہوں تو علم جاتا ہے, اور اگر جنازے کو روکتا ہوں تو عمل جاتا ہے. علم جاتا ہے, عمل کس کو چھوڑوں دونوں میں سے, کوئی دونوں کو نہیں چھوڑوں گا. اس کو یہ کہا کہ جا کر کے میری طرف سے حکم کر دو کہ تجہیز و تکفین کر کے بیٹے کو دفن کر دو, میں سبق کے بعد آ رہا ہوں. اور گھر والوں نے ایسا ہی کیا, ان کا حکم گیا, گھر والوں نے ایسا ہی کیا, فوراً غسل دیا, غسل دے کر کے کفن پہنایا, کفن پہنا کر کے قبرستان میں جا کر کے دفن کر دیا. اس کے دفن ہونے کے بعد امام ابو یوسف سبق سے فارغ ہو کر کے پہنچے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ بیٹا تم تو کبھی سبق سے اٹھ کر اس طرح نہیں چلے جاتے, اور اچانک تم چلے گئے, کوئی خاص بات؟ تو کہا کہ حضرت جو مسئلہ آپ نے بیان فرمایا تھا رات میرے ساتھ پیش آیا تھا, رات میرے ساتھ پیش آیا, میں نے عشاء کی نماز پڑھی, عشاء کی نماز پڑھ کر کے سو گیا. میں فقیہ اور مولوی تو ہوں نہیں, ابھی تو میں پڑھ رہا ہوں. تو جب آنکھ کھل گئی اس خواب کو دیکھنے کے بعد تو غسل وسل کر کے پھر سو گیا, اور عشاء کی نماز میں نے نہیں پڑھی. مجھے خیال یہ آیا کہ میں تو عشاء کی نماز پڑھ چکا ہوں, لیکن ابھی آپ نے جو سمجھایا تو مجھے پتا چلا کہ میری عشاء کی نماز باقی ہے, اور موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے. اس لیے وہ فرض عین ہے, وہ فرض عین عشاء کی نماز. اس لیے میں نے یہ خیال نہیں کیا کہ درس کے بعد پڑھوں گا, وہ ضروری تھا, اس لیے میں مجلس سے اٹھ گیا, جا کر کے میں نے اپنی عشاء کی نماز قضا ادا کی اور پھر میں آ کر کے بیٹھ گیا. دیکھو علم اور عمل سے شان بڑھتی ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے صرف یہ ایک بات سنی تو کیا فرمایا کہ بیٹا تم اہتمام سے یہاں آیا کرو, اس لیے کہ تمہاری خوب ترقی ہوگی. علم پر عمل کرنے سے ترقی ہوتی ہے. اس لیے میری اپنے ساتھیوں کی خدمت میں گزارش ہے, اپنی ذات سے بھی میں مخاطب ہوں, کہ اس کی بہت کمی ہے کہ علم پر عمل نہیں ہوتا. آج کل 1970s 1980s میں جو لوگ انگلینڈ میں تھے اور سمجھداری کی عمر کو پہنچ چکے تھے, کہاں اتنے کانفرنس ہوتے تھے, کہاں اتنے جلسے ہوتے تھے, کہاں اتنے بیانات ہوتے تھے. اکثر مسجدوں میں جمعہ سے پہلے بھی بیان نہیں ہوتا تھا, اکثر مسجدوں میں جمعہ سے پہلے بھی بیان نہیں ہوتا تھا. علم کم تھا, لیکن جو کچھ لوگ سیکھتے تھے اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے.
ابھی علم بہت عام ہو گیا، بہت عام ہو گیا. اسی لیے کتاب العلم میں آپ نے جو حدیث پڑھی ہے کہ یورف العلم، علم کو اٹھا لیا جائے گا قیامت سے پہلے پہلے، یہ نشانی ہے. وہاں آپ نے ایک اسکال پڑھا ہوگا کہ نسائی شریف میں حاشیے میں ایک حدیث ہے، ایک روایت ہے جس میں یہ ہے کہ یظہر العلم، علم غالب آ جائے گا پوری دنیا پر. تو یہاں یہ ہے کہ علم کو اٹھا لیا جائے گا، یہ قیامت کی نشانی ہے، اور وہاں یہ ہے کہ علم غالب آ جائے گا. تو اس کا جواب شارحین نے یہ دیا ہے کہ علم لکھنے پڑھنے کے اعتبار سے تو بہت غالب آ جائے گا، پوری دنیا میں ہر موبائل سیٹ کے اوپر علم ہے، اتنے مسائل کا ڈسکشن ہوتا ہے اس پر، یعنی کوئی مفتی ہے یا نہیں ہے لیکن وہ فتح ہوئی بھی ہو. شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ، اللہ اکبر، یہ علماء تھے، یہ علماء، ان کو یہ حد پہنچتا تھا کہ اپنے آپ کو عالم کہلائے، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنے آپ کو عالم نہیں کہلایا. ان کی موطا امام مالک کی شرح جزء المسالک، جب ایک مالکی یعنی مالکی فقہ کی کتاب کی شرح کی انہوں نے، جب وہ ایک مالکی امام جو اپنے دور کے سب سے بڑے مالکی امام سمجھے جاتے تھے یا بڑوں میں سے، ان کے پاس جب وہ پہنچی اور انہوں نے اس کا مطالعہ کیا، اور بعد میں جب ان کو پتا چلا کہ لکھنے والا حنفی ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہو ہی نہیں سکتا، میں تو سمجھ رہا تھا کہ کوئی مالکی عالم ہے، اس لیے کہ اس نے ہمارے مذہب کی اتنی روایتیں لکھی ہیں جو ہمیں بھی معلوم نہیں ہے. تو مالکی مذہب پر جس کو اتنا عبور ہو، اسے حنفی مسلک پر کتنا عبور ہوگا. لیکن شیخ الحدیث صاحب رحمت اللہ علیہ پر جب کوئی خط آتا تھا تو اصلاحی چیزیں جو ہوتی تھی اس کا جواب دے دیتے تھے، اور مسئلہ ہوتا تھا تو حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ اس پر لکھتے یہ تھے کہ تمہارا سوال میں نے مظاہر علوم سہارنپور کے دارالافتاء میں بھیج دیا ہے، مسئلے کا جواب وہاں سے آپ کو ملے گا. کوئی قاعدہ تو ہو کہ ایک عالم کو کوئی سوال پوچھا جائے اور وہ افتاء سے تعلق رکھتا ہو، تو وہ کم سے کم یہ کہے کہ آپ کسی مفتی صاحب سے پوچھ لیجئے، یا ایسا کہے کہ آپ آئندہ کل آئیے، میں انشاءاللہ ایک مفتی صاحب سے پوچھ کر کے بتلا دوں گا. اور پھر مفتیوں میں بھی کیٹیگریز، درجات، ایک وہ مفتی ہے جو سالہ سال سے فتوی کا کام کر رہا ہے، اور ایک وہ مفتی ہے جو کل فارغ ہو کر کے آیا. دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. میں نے خود حضرت مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم سے سنا، انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں ایک بنگلہ دیش کے طالب علم ہمارے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس تخصص فی الافتاء کرنے کے لیے آیا. 3 سال اس نے تخصص فی الافتاء کیا. فتوا کا کورس کتنے سال کا تھا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے؟ 3 سال. 3 سال کا کورس کیا، اور جب وہ جانے لگا تو اس نے کہا کہ حضرت سند بھی تو دیجیے، اب بنگلہ دیش جا رہا ہوں تو مجھے مفتی کون مانے گا، سند دیجیے. تو حضرت نے فرمایا کہ سند کس چیز کی؟ کہا مفتی کی. کہا کہ تم ابھی مفتی نہیں ہوئے ہیں، مفتی نہیں ہوئے ہیں، میں مفتی کی سند کیسے دوں تم کو؟ ابھی تو تم کو کسی مفتی کے انڈر رہ کر کے افتا کا کام کرنے کی اجازت مل رہی ہے، پھر وہ مفتی جس کے انڈر تم کام کرو گے وہ جب تم کو کہے گا کہ اب تم مفتی ہو گئے ہیں تب تم مفتی بنیں گے، تو میں تم کو کیسے لکھ کر کے دوں؟ تو طالب علم ذہین تھا، اس نے کہا کہ حضرت یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن کسی مفتی کے انڈر کام کرنے کے لیے بھی تو کوئی خط چاہیے. کوئی مفتی مجھے اپنے نیچے کام کروائے تو یہ تو چاہیے کہ میں افتا کا کام کر سکتا ہوں. تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے کہا یہ بات ٹھیک ہے. کہا کہ کاغذ اور قلم لاؤ. کاغذ اور قلم لائے گا تو کہا کہ مفتی صاحب کی تحریر یہ تھی کہ مذکورہ طالب علم نے، اس کا نام لکھ کر کہا، مذکورہ طالب علم نے ہمارے یہاں دارالعلوم میں تخصص فی الافتاء میں 3 سال گزارے ہیں، اگر یہ کسی ماہر مشاق محقق مفتی کی نگرانی میں رہ کر 10 سال افتاء کا کام کرے گا تو انشاءاللہ امید ہے کہ مفتی ہو جائے گا. میرے بھائیو، دین کی حفاظت جو ہے وہ ہماری تمام مصلحتوں کے اوپر مقدم ہے. دین علم اپنی صحیح شکل میں رہے اور اپنی صحیح شکل میں آگے منتقل ہوتا رہے، یہ ہماری سب سے اوپر والی پرائیورٹی ہے. اس کے لیے ہمیں اپنی مصلحتوں کو، اپنی ذات کو بھی قربان کرنا پڑے تو اس کے لیے ہمیں تیار ہو جانا چاہیے. اللہ تعالی شانو ہم سب کو عمل کی توفیق دے. اسی پر میں اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہماری سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم علم پر عمل کریں. علم کے حصول میں بچوں آپ لگے رہو. بہت میٹھی چیز ہے یہ, بڑی مزے کی چیز ہے یہ. جو ابھی آپ کو مزہ آ رہا تھا پڑھنے میں, اگر آپ چھوڑ دیں گے تو 6 مہینے کے بعد یہی چیز کڑوی ہو جائے گی. تو پڑھتے رہیے, اس میں اپنے آپ کو مشغول رکھیے. اپنے جو اساتذہ ہیں جن سے آپ نے پڑھا ہے ان کی ماتحتی میں رہیے. خود مجتہد بننے کی کوشش نہ کیجئے, خود مستغنی رہنے کی کوشش نہ کیجئے. آج کل جو ہے وہ ہم لوگ اپنے جو بزرگوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں, وہ بھی بزرگوں سے تعلق کا کیا معنی ہے؟ ایک انتساب ہوتا ہے, اور وہ انتساب بھی اپنی پروفائل کو ہائی کرنے کے لیے کہ میں فلاں بزرگ سے تعلق رکھتا ہوں. اکثروں کا یہ حال ہے. ورنہ باقی یہ کہ ایسا ذہن کہ یہ میرے بزرگ ہیں, یہ میرے بڑے ہیں, اس لیے مجھے ان کی ایتھوس پر اور مجھے ان کے اصول و ضوابط پر, ان کے منہج پر, ان کی تعلیمات پر چلنا چاہیے, اسی میں میری کامیابی ہے. اس چیز اب سب کے ذہن سے نکل گئی ہے. بزرگوں سے ہمیں تعلق رکھنا ہے, چھوٹے بن کر تعلق رکھنا ہے, محتاج بن کر تعلق رکھنا ہے, عاجز بن کر تعلق رکھنا ہے. ہمارے علمی امور میں بھی ان کی طرف مراجعات ہمیں کرنی ہے. اور کوئی برائڈ آئیڈیا ذہن میں آتی ہے جو اسلاف سے ذرا ہٹی ہوئی ہے تو پہلے ان سے تصویر کرا لینی چاہیے تاکہ پتا چلے کہ یہ برائڈ ہے یا ڈاک ہے. اسے برائڈ نہیں سمجھتے رہنا چاہیے تاکہ بزرگوں کے منہج پر ہم رہیں. میرے حضرت لدھیانوی رحمہ اللہ ہوتا رہی ارشاد فرمایا کرتے تھے, بہت بڑے عالم سب جانتے ہیں, محقق عالم, لیکن وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی میرا اپنا کوئی تفرد نہیں, میری حیثیت کیا ہے کہ میرا کوئی تفرد ہو. اس کا مطلب ہے کہ کسی جگہ پر میری کوئی رائے وائی نہیں ہے اپنی کہ میری یہ رائے ہے. کہ میرا اپنا کوئی تفرد نہیں, ایسا فرماتے تھے, میرا کوئی تفرد نہیں, میری کیا حیثیت کہ میرا اپنا تفرد ہو. میں تو میرے بزرگوں کے علوم کی خدمت کرتا ہوں, وہ جو بات کہہ کر گئے ہیں وہ فائنل ہے, اور میں دلائل ان کی تائید میں ڈھونڈتا ہوں, بس یہ کام میں کرتا ہوں. تو بزرگوں کے منہج پر رہے ہیں آپ, اکابر کے منہج پر رہیں, انشاءاللہ بہت کامیابی ہوگی. اور علم اور عمل, تقویٰ ہو, تزکیہ ہو, خشیت ہو. عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول بھی مجھے یاد آ گیا. عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے تھے کہ من طلب ھذا الحدیث, جو اس حدیث کا طالب بن جاتا ہے, یعنی حدیث کا طالب علم بن جاتا ہے, من طلب ھذا الحدیث, تو امام عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ من طلب ھذا الحدیث طلب اعلی امور الدین, دین کے امور میں سے وہ سب سے بلند چیز کا طالب بن گیا ہے. اب جب دین کے امور میں سے سب سے بلند چیز کا طالب بن گیا ہے تو فیجب ان یکون خیر الناس, لہذا ضروری ہے کہ وہ لوگوں میں سے بہترین بنے. دین کی سب سے اونچی چیز کو طلب کر رہا ہے تو پھر خیر الناس بھی بننا چاہیے. اور جو علم آپ حاصل کرے اس میں بخل نہ کرے. علم حاصل کرے آگے پہنچائے, علم حاصل کرے آگے پہنچائے, علم حاصل کرے آگے پہنچائے. حضرت عبداللہ ابن مبارک, وہ تو امام ابو عاصی بن نبیل رحمہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد تھا اوپر والا, لیکن عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ من بخل بالعلم ابتلی بثلاث, اگر کوئی علم میں بخل کرتا ہے تو 3 باتوں میں سے کسی ایک بات میں مبتلا کیا جائے گا. نمبر 1, اما یموت, یا تو مر جائے گا, فیض ہے وہ علم ہو, مر جائے گا تو قبر میں اس کے ساتھ علم چلا جائے گا, ایک تو یہ ہوگا. یا یہ کہ او ینسا, زندہ رہے گا مگر علم کو بھول جائے گا. یا نمبر 3, او یتبعو سلطانن, اس کا مطلب یہ, اس زمانے کے اعتبار سے انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ کہ یا دنیا کے پیچھے لگ جائے گا, علم اس سے آگے چلے گا نہیں, علم آگے پھیلے گا نہیں. اس لیے علم کو حاصل کرو, علم کو حاصل کر کے عمل کرو, عمل کر کے دوسروں تک پہنچاؤ, اور دوسروں تک پہنچا کر دوسرے عمل پر کیسے آ جائیں اس کی فکر کرو. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے, اور اللہ تعالی شانہ ہم سب کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے. یہ اصل چیز جو ہے وہ تعلق مع اللہ ہے. اگر تعلق مع اللہ نصیب ہو گیا تو اللہ تعالی شانہ ڈنگا بجا دے گا آپ کا, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور اگر تعلق مع اللہ نہیں ہے تو ہزار کوششیں آپ کرو مشہور ہونے کی, مقبول ہونے کی, لیکن اس میں کامیابی نہیں ہوگی. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. بھائی سب ایک مرتبہ اس کو پڑھ لیجیے, سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. بلکہ تین مرتبہ پڑھ لیجئے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. اور یہ ارادہ کر لیجئے کہ انشاءاللہ روزانہ اس کو 100 مرتبہ کم سے کم پڑھیں گے، تاکہ ہمارا میزان جو ہے وہ بہت بھاری ہو قیامت کے دن. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على رسوله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تنزع منا صالح ما أعطيتنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اجعل حركاتنا وسكناتنا كلها في محبتك وتقواك. اللهم لا تؤمنا مكرك ولا تنسنا ذكرك ولا تهتك عنا سترك ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم اجعل وساوس قلوبنا خشيتك وذكرك وجعل همتنا وهوانا فيما تحب وترضى. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك اللهم إنا نعوذ بك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى درجة الجنة جنة الخلد. اللهم إنا نسألك الرضا بالقضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. اللهم إنا نعوذ بك من ضراء مضرة ومن فتنة مضلة. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. اللهم اجعلنا من التوابين ومن المتطهرين ومن عبادك الصالحين ومن أوليائك المقربين الصديقين ومن العلماء الربانيين ومن خدام دينك وعشاقك وعشاق حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. رحم کا کرم کا معاملہ فرما، یسر و سہولت کا معاملہ فرما، عفو و عافیت کا معاملہ فرما، فضل و عنایت کا معاملہ فرما، حفظ و امان کا معاملہ فرما. یا ارحم الراحمین، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں سے درگزر فرما، ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی، چلانے کی، جمنے کی، جمانے کی توفیق عطا فرما. یا ارحم الراحمین، علم صحیح نصیب فرما، علم صحیح میں برکت نصیب فرما. الہ العالمین، اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین، اسے دور دور تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما. یا ارحم الراحمین، مرنے سے پہلے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق عطا فرما. یا ارحم الراحمین، ہمیں اپنی محبت عطا فرما، اپنی معرفت عطا فرما، اپنا تعلق خاص نصیب فرما، اپنا قرب خاص نصیب فرما.
الہ العالمین الہ العالمین اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت عطا فرما, الہ العالمین ان کی اتباع کی توفیق عطا فرما, اے ارحم الراحمین ان کی توجہات نصیب فرما, اے ارحم الراحمین حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرما, الہ العالمین سوئے خاتمے سے ہماری حفاظت فرما, اے ارحم الراحمین آخرت کی ساری منزلیں آسان فرما, اے ارحم الراحمین حساب کے بغیر جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرما, الہ العالمین انبیاء صدیقین شہداء صالحین کی رفاقت نصیب فرما, اے ارحم الراحمین جن بچوں نے آج تکمیل بخاری شریف کی ہے, تکمیل حفظ قرآن کیا ہے, الہ العالمین ان سب کو بے انتہا قبول فرما, ان سب کو بے انتہا قبول فرما, ان سب کو بے انتہا قبول فرما, ان کے علوم میں برکت پیدا فرما, ان کے علوم میں برکت پیدا فرما, ان کے علوم میں برکت پیدا فرما, الہ العالمین انہیں علوم پر عمل کرنے والا بنا دے, الہ العالمین انہیں علوم پر عمل کرنے والا بنا دے, علوم پر عمل کرنے والا بنا دے, چار دانگے عالم میں اس علم کو عام کرنے والا بنا دے, الہ العالمین اس علم کو چار دانگے عالم میں عام کرنے والا بنا دے, اس علم کو چار دانگے عالم میں عام کرنے والا بنا دے, الہ العالمین انہیں علماء ربانیین میں شامل فرما, انہیں محدثین میں, مفسرین میں, فقہا میں, اولیاء میں شامل فرما, اے ارحم الراحمین تیرے قبضے قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے, اے ارحم الراحمین قبول فرما, قبول فرما, قبول فرما, طلبہ کو بھی قبول فرما, اساتذہ کو بھی قبول فرما, مدرسے کو بھی قبول فرما, معاونین کو بھی قبول فرما, ماں باپ کو بھی قبول فرما, الہ العالمین ان بچوں کو امت کی قیادت کے لیے قبول فرما, امت کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے قبول فرما, امت کی سرپرستی کے لیے قبول فرما, الہ العالمین انہیں اپنے ماں باپ کے لیے, اساتذہ کے لیے, ہم سب کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنا, الہ العالمین آخرت میں ہماری نجات کا ذریعہ بنا, اے ارحم الراحمین, اے ارحم الراحمین, اے ارحم الراحمین پورے عالم میں جتنے طلبہ طلب علم میں مشغول ہیں سب کو قبول فرما, سب کو قبول فرما, سب کو قبول فرما, جو اساتذہ پڑھانے میں مشغول ہیں سب کو قبول فرما, ان کے علوم میں, فیوز میں, خلوص میں خوب برکت پیدا فرما, اے ارحم الراحمین ہمارے اس مدرسے کو بے انتہا قبول فرما, اس کی چاروں طرف سے حفاظت فرما, اے ارحم الراحمین چاروں طرف سے حفاظت فرما, چاروں طرف سے حفاظت فرما, اے ارحم الراحمین اس کی جملہ ضروریات کا اپنے خزانے غیب سے انتظام فرما, اے ارحم الراحمین یہاں کے اساتذہ کے علوم میں, فیوز میں, خلوص میں, عمروں میں, ان کی لگن میں, ان کی محنت میں, ان کے اتفاق میں, ان کی محبت میں اور برکت پیدا فرما, ان کے ٹھنڈے میٹھے سایوں کو تادیر قائم فرما, اے ارحم الراحمین یہاں آنے والوں میں سے کسی کو بھی محروم نہ فرما, یہاں آنے والوں میں سے کسی کو محروم نہ فرما, یہاں آنے والوں میں سے کسی کو محروم نہ فرما, الہ العالمین مدارس اسلامیہ کی حفاظت فرما, علماء کی حفاظت فرما, دین کی خدمت, دین کی جدوجہد کرنے والوں کی حفاظت فرما, اے ارحم الراحمین یہ دین اسلام تیرا بھیجا ہوا دین ہے, الہ العالمین یہ محر رحمت کی تعلیم لیے ہوئے ہے, اے ارحم الراحمین اس کی رحمت کو پورے عالم میں عام فرما, الہ العالمین غیر مسلموں کو, غیر مسلموں کو بھی اور مسلم مسلمانوں کو بھی اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرما, الہ العالمین دین اسلام کے بارے میں جو غلط فہمیاں ہیں انہیں دور فرما, انہیں ختم فرما, الہ العالمین, الہ العالمین, الہ العالمین ہم سب کے حال پہ رحم فرما, الہ العالمین قرآن مجید کی برکت سے اور بخاری شریف کے ختم کی برکت سے ہم سب کی دنیاوی اخروی جائز حاجتیں پوری فرما, دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما, دنیا اور آخرت کی ہر شر سے ہماری حفاظت فرما, اے ارحم الراحمین ہمیں ایمان سے سرفراز فرما, الہ العالمین ایمان میں برکت نصیب فرما, کفر سے ہماری حفاظت فرما, الہ العالمین ہماری ہمیں توحید سے سرفراز فرما اور توحید میں برکت عطا فرما, شرک سے ہماری حفاظت فرما, الہ العالمین صدق و خلوص سے سرفراز فرما, صدق و خلوص میں برکت عطا فرما, اور الہ العالمین نفاق جلی اور نفاق خفی سے ہماری حفاظت فرما, اے ارحم الراحمین ہمیں سعادت نصیب فرما اور شقاوت سے ہماری حفاظت فرما, ہمیں علم عطا فرما, جہل سے ہماری حفاظت فرما, ہمیں دینداری نصیب فرما, بے دینی سے ہماری حفاظت فرما, ہمیں اپنی اطاعت نصیب فرما, اپنی نافرمانی سے ہماری حفاظت فرما, اے ارحم الراحمین ہمیں اپنا قرب نصیب فرما, اپنی بارگاہ سے دوری سے ہماری حفاظت فرما, اے ارحم الراحمین ہمیں اپنی محبت عطا فرما، ہمیں اپنی معرفت عطا فرما، یہ ارحم الراحمین ہمیں صحت عطا فرما، اور الہ العالمین بیماریوں سے، موذی امراض سے، خطرناک بیماریوں سے محفوظ فرما، نجات عطا فرما، یہ ارحم الراحمین ہمیں عزت عطا فرما، ذلت سے، ذلت کے اسباب سے ہماری حفاظت فرما، یہ ارحم الراحمین ہمیں عافیت عطا فرما، پریشانیوں سے ہمیں بچا لے، پریشانیوں سے ہمیں نجات عطا فرما، الہ العالمین ہمیں مصیبتوں سے محفوظ فرما، اور الہ العالمین ہمیں راحت نصیب فرما، دنیاوی اخروی خیر نصیب فرما، دنیاوی اخروی شرور سے محفوظ فرما، جو جو جس جس حاجت کو لیے آپ کی بارگاہ میں اس وقت ہاتھ پھیلائے بیٹھا ہے، الہ العالمین اس کو قبول فرما لے، اس کو قبول فرما لے، اس کی جھولی کو بھر دے، الہ العالمین ہم تیرے در کے بھکاری ہیں، الہ العالمین ہم محتاج ہیں، ہر اعتبار سے خالی ہے، الہ العالمین ہماری جھولی کو بھر دے، ہماری جھولی کو بھر دے، الہ العالمین ہماری جھولی کو بھر دے، یا رب العالمین ہمیں محرومی سے بچا لے، ہمیں محرومی سے بچا لے، ہمیں محرومی سے بچا لے، الہ العالمین ہم غیر مستحق ہیں لیکن تو کریم ہے، اور کریم اسی کو کہتے ہیں جو بغیر استحقاق کے دیتا ہے، الہ العالمین تو بغیر استحقاق کے ہماری جھولیوں کو بھر دے، ہمیں اپنا بنا لے، ہمیں اپنا بنا لے، ہمیں اپنا بنا لے، ہمیں اپنے کام میں لگا دے، ہمیں اپنے کام میں لگا دے، ہمیں اپنے کام میں لگا دے، الہ العالمین اپنا بنا کر موت تک اپنے کام میں لگائے رکھ، اے رحم الراحمین ہمیں اپنے اولیاء صدیقین میں شامل فرما، الہ العالمین ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما، جو مصیبت زدہ ہے انہیں عافیت عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، ہمیں ظاہری باطنی جسمانی روحانی تمام امراض سے نجات عطا فرما، محفوظ فرما، بے اولاد انہیں اولاد صالح عطا فرما، اولاد والوں کو اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرما، اے ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین، جن جن مسلمانوں میں ناچاریاں ہیں الہ العالمین محبت سے مبدل فرما، الہ العالمین اختلاف انتشار سے محفوظ فرما، الہ العالمین اختلافات کو ختم فرما، انتشارات کو ختم فرما، سب کو ایک اور نیک بنا دے، سب کو شیر و شکر بنا دے، الہ العالمین اہل حق کو حق پر مجتمع فرما دے، اہل حق کو حق پر مجتمع فرما دے، اہل حق کو حق پر مجتمع فرما دے، الہ العالمین حق کی، اہل حق کی، اہل حق کے کاموں کی حفاظت فرما، الہ العالمین حق کی، اہل حق کی اور حق کے کاموں کی حفاظت فرما، یا رب العالمین حفاظت فرما، جو غلط فہمیاں ہیں انہیں دور فرما دے، الہ العالمین سب کو حق پر مجتمع فرما، پورے عالم کے مسلمانوں کو حق پر مجتمع فرما، ممالک اسلامیہ کی حفاظت فرما، الہ العالمین امن کو عام فرما، امن کو پورے عالم میں عام فرما، سلامتی کو عام فرما، رحمتوں کو عام فرما، برکتوں کو عام فرما، الہ العالمین جنگوں کو، لڑائیوں کو، قتل و غارت کو ختم فرما، ظلم و ستم کو ختم فرما، دہشت گردی کو ختم فرما، الہ العالمین رحمت نازل فرما، برکت نازل فرما، رحمت نازل فرما، برکت نازل فرما، رحمت نازل فرما، برکت نازل فرما، یا ارحم الراحمین، جن جن بھائیوں نے بہنوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے، لکھا ہے، جو ہم سے امید رکھتے ہیں، جن کا ہم پر حق بنتا ہے، جو ہم سے تعلق رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، خصوصاً ہمارے ماں باپ، اساتذہ، مشائخ، دوست احباب، محبین، محسنین، حاضرین مجلس، اس مدرسے کے معاونین، الہ العالمین سب کے تمام جائز نیک مقاصد کو پورا فرما، اے ارحم الراحمین ہمارے اساتذہ، ہمارے ماں باپ، ہمارے مشائخ میں سے، ہمارے محبین محسنین میں سے جو جو زندہ ہے ان کی عمروں میں برکت پیدا فرما، ان کے ٹھنڈے میٹھے سائے کو ہم لوگوں پر دراز فرما، الہ العالمین ان کی توجہ، ان کی دعاؤں کا ہمیں مرکز بنا، الہ العالمین ان کے فیوز کو عام اور تام فرما، الہ العالمین انہیں کسی کا محتاج نہ بنا، موذی امراض سے ان کی حفاظت فرما، شر فتنہ سے ان کی حفاظت فرما، الہ العالمین بغیر احتیاج کے وقت آخر انہیں مقام صدیقیت والی، حسن خاتمہ والی موت نصیب فرما، الہ العالمین جو آپ کی بارگاہ میں آ چکے ہیں انہیں ہماری طرف سے جزائے خیر عطا فرما، الہ العالمین ان کو رفع درجات عطا فرما، ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا، ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا، ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا، یا رحم الراحمین، یا رحم الراحمین ہم سب کو سلف صالحین کے طریق پر چلنے والا بنا دے، جمنے والا بنا دے، طرف سلف صالحین پر اعتماد نصیب فرما، ان کے طریق پر اعتماد نصیب فرما، ادھر ادھر بھٹکنے سے ہماری حفاظت فرما، یا رحم الراحمین ہماری بھی حفاظت فرما، اور ہمیں دین
کی حفاظت کے لیے قبول فرما، یہ ارحم الراحمین، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما. الہ العالمین، ختم بخاری کے عنوان، ختم قرآن کے عنوان کی وجہ سے لوگ دور دور سے الہ العالمین تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر تجھ سے الہ العالمین اپنی اپنی غرضیں پوری کرانے کے لیے بہت سے لوگ حاضر ہوئے ہیں. الہ العالمین ان میں سے کسی کو بھی نامراد مت لوٹا. الہ العالمین ان سب کی مرادیں پوری فرما، ہم سب کی مرادیں پوری فرما، ہم سب کی مرادیں پوری فرما، ہم سب کی مرادیں پوری فرما. الہ العالمین آج کے اس مبارک جلسے کی برکت سے ہم سب کی بگڑی ہوئی بتا دی ہماری دنیاوی اخروی ساری ضرورتیں الہ العالمین پوری فرما دی. الہ العالمین ہمارے حق میں خیر کا دائمی فیصلہ فرما دے، ہمارے حق میں شر سے بچنے کا دائمی فیصلہ فرما دے. اے رحم الرحیم جس طرح جملہ آج ہمیں قرآن مجید بخاری شریف اور میں نبوی کی نسبت پر یہ جمع فرمایا ہے، اس کی برکت سے الہ العالمین ہم سب کو انبیاء صدیقین شہداء صالحین کے مجمع کے ساتھ جنت الفردوس میں بھی ہمارے متعلقین کے ساتھ جمع فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين.